آپ عزیز سامعین کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ پروگرام ایرانی مشاہیر میں آج ہم 11ویں ہجری قمری مطابق 17ویں صدی عیسوی میں ایران اور دنیا کی ایک مشہور شخصیت طالب عملی کے بارے میں عرائض پیش کریں گے۔ امید ہے اس پروگرام سے بھی آپ مستفید ہوں گے۔ سامعین، جیسا کہ ہم نے عرض کیا، آج کے پروگرام میں ہم ایران اور دنیا کی ایک اور نامور شخصیت طالب عملی کی زندگی، آثار اور افکار کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں کہ جو 11ویں ہجری قمری مطابق 17ویں صدی عیسوی کے ایک مشہور شاعر تھے۔ اس پروگرام سے بھی آپ سامعین استفادہ کر سکیں گے، اس کے لیے پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ طالب عملی کی سوانح حیات بہت دلچسپ ہے۔ ایک ایسے نوجوان شاعر کی سوانح عمری ہے جو محبت میں ناکامی کی وجہ سے اپنے وطن سے بے گھر ہو گیا تھا اور ایک دوسرے ملک میں اعلیٰ ترین سیاسی و ادبی مقام تک رسائی حاصل کی اور شہرت اور شان و شوکت کے عروج کے دور میں جوانی میں ہی دار فانی کو ودا کہا۔ ایک ایسی کہانی جو زیادہ تر افسانے کی مانند ہے، اور اگر صفویہ دور کے تذکروں میں طالب عملی کی زندگی اور شعر و شاعری کا ذکر نہ ہوتا تو یہ باور کرنا مشکل تھا کہ طبرستان کے مویشی پالنے والوں اور جنگل کے باسیوں سے محبت کرنے والا یہ دیوتا، کہ جس کی آواز مازندران کے گھنے جنگلوں اور سبز چراگاہوں میں گونجتی تھی، حقیقی وجود رکھتا تھا۔ اگرچہ تاریخ کی کتابوں اور تذکروں میں ان کا اور ان کے والد کا نام صراحتاً ذکر نہیں ہوا ہے، لیکن ایک خطی نسخے کے آخر میں، کہ جو ان کے انتقال کے 4 سال بعد لکھا گیا، ان کے والد کا نام عبداللہ تحریر کیا گیا ہے۔ زیادہ تر تذکروں میں اس ایرانی شاعر کے نام اور تخلص کو محمد طالب عملی ذکر کیا گیا ہے۔ نظم کا مجموعہ طالب طالبہ، کہ جس میں طالب کی زندگی اور ان کی دربدری اور آوارگی کو مقامی زبان میں پڑھا گیا ہے، طالب کا ذکر شاعر کے شاعرانہ نام یا تخلص کے طور پر کیا گیا ہے۔ جن مصنفین نے طالب عملی کی سوانح عمری تحریر کی ہے، ان میں سے کسی نے بھی ان کے سال پیدائش اور عمر کے بارے میں کچھ نہیں لکھا ہے، لیکن یہ سب نے لکھا ہے کہ طالب جوانی میں ہی ایران سے ہندوستان چلے گئے تھے، اور وہیں انہوں نے اعلیٰ ادبی عہدوں پر پہنچنے کے بعد کم عمری میں ہی زندگی کو الوداع کہہ دیا۔ کتاب تذکرہ میخانہ کے مصنف میر عبد النبی فخر الزمانی قزوینی، کہ جو ایک مدت تک طالب عملی کے ہم نشین اور مونس و ہمدم رہے تھے، کہتے ہیں جوانی کی بہار کے اوائل میں ہی وہ اپنے وطن سے چلے گئے۔ کتاب لطائف الخیال کے مصنف محمد عارف شیرازی، کہ جو طالب عملی کے ہم اثر اور ہمدم تھے، لکھتے ہیں طالب 1010 ہجری قمری میں مازندران سے عراق چلے گئے۔ طالب کی نظموں کے مطابق وہ تقریباً 19 سال کی عمر تک آمل میں ہی زندگی گزارتے تھے۔ اگر طالب عملی کے دوست اور ہمدم محمد عارف شیرازی کی بات کو قبول کر لیں تو بظاہر ان کی اس بات کی صحت میں کوئی شک باقی نہیں رہتا کہ طالب عملی 1010 ہجری قمری میں تقریباً 19 سال کے تھے۔ اس لحاظ سے وہ تقریباً 991 ہجری قمری میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ تاریخ طالب کے ہم عصروں کی تحریروں سے بھی مطابقت رکھتی ہے۔ مجموعی طور پر ایران کے باصلاحیت شاعر طالب کی زندگی کے دور کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا دور مازندران میں رہائش کا دور ہے کہ جو پیدائش کے سال یعنی 991 سے 1010 ہجری قمری تک کے درمیانی برسوں پر مشتمل ہے۔ دوسرا دور طالب عاملی کی ایران کے دیگر شہروں میں رہائش کا دور ہے کہ جو احتمالاً 1010 سے 1016 کے درمیانی برسوں کا عرصہ ہے۔ تیسرا دور کہ جو 1016 سے 1028 ہجری قمری کے برسوں پر مشتمل ہے کہ جو ان کے ہندوستان سفر کرنے اور ہندوستان کے مختلف شہروں میں ان کے رہائش پذیر ہونے کے برس ہیں۔ اور چوتھا دور ہندوستان میں ملک الشعراء طالب کا 1028 سے 1036 کے درمیانی برسوں کا دور ہے، اور پھر 1036 میں ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ محمد طالب عاملی نے تقریباً 991 ہجری قمری میں اہل علم اور خوشحال گھرانے میں دنیا میں قدم رکھا۔ اس بات کے شاہد خود طالب کے تحریر کردہ مطالب کے علاوہ ان کی بہن ستی نساء بیگم بھی ہیں کہ جن کو بعد میں ہندوستانی بادشاہوں کے توسط سے صدر النساء کا لقب ملا۔ وہ اپنے زمانے کے علوم میں اپنے ہم عصروں میں برتری کی حامل تھیں۔ ان کا شمار ماہر طبیبوں میں ہوتا تھا اور وہ ہندوستانی شہزادیوں کی استاد تھی۔ بلوغت کی عمر کو پہنچنے سے پہلے ہی طالب عاملی اپنے زمانے کے ان بیشتر علوم و فنون سے آشنا ہو گئے تھے جو معاشرے کے متمول طبقے کے بچوں سے مخصوص تھے۔ طالب نے ایک قصیدے میں کہ جو عامل کے حاکم کے لیے کہے ہیں اپنے دور کے علوم و فنون پر مسلط ہونے کا ذکر کیا ہے۔ طالب نے اپنی نظموں میں اپنے خوشخط ہونے کا بھی ذکر کیا ہے اور ان کے ہم عصر بھی اس بارے میں ان سے متفق ہیں۔ طالب کے اشعار کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بزرگوں کے اشعار کا گہرا مطالعہ کیا تھا۔ طالب نے اپنے دور کے رائج علوم و فنون کے حصول کے علاوہ مارشل آرٹس، گھوڑ سواری اور شوٹنگ کے فنون بھی سیکھے کہ جو اشرافیہ کے نوجوانوں میں مقبول تھے، اور اپنے اشعار میں انہوں نے بارہا اپنا تعارف ایک مرد جنگ اور جنگجو کے طور پر کیا ہے۔ طالب نے گھوڑ سواری کے فن کے بارے میں اپنی دلچسپی کا متعدد نظموں میں ذکر کیا ہے اور گھوڑ سواری کے بارے میں خوبصورت اشعار بھی کہے ہیں۔ وہ اپنا زیادہ تر فارغ وقت شکار، شوٹنگ، گھوڑ سواری اور چرواہوں اور جنگل میں رہنے والوں کے درمیان گزارتے تھے، اور ایسے اشعار کہتے تھے جو ان کی لطیف فکر اور شاعرانہ فطرت کی علامت اور ان کا ادبی سرمایہ تھے۔ طالب عاملی کی زندگی کے اس دور کے ایسے دلنشین اشعار اور غزلیات دستیاب ہیں جن کا جائزہ لینے سے ان کی لطیف شاعرانہ طبیعت سے آگاہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی کے پہلوؤں اور اس دور کے حالات کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ طالب 1010 ہجری قمری میں عامل سے کاشان چلے گئے تھے۔ جن لوگوں نے طالب کی سوانح عمری بیان کی ہے ان میں سے کسی نے بھی ان کے اس سفر کا مقصد ذکر نہیں کیا ہے، تاہم ان کے کاشان کے سفر کے محرکات کو ان کے ہم عصروں کی تحریروں سے سمجھا جا سکتا ہے۔ کاشان میں طالب عاملی کے نامور اور مشہور رشتہ دار تھے جن کا تعلق صفوی دربار سے تھا۔ طالب کے خالہ زاد بھائی حاذق اور ماہر طبیب تھے۔ حکیم رکن الدین مسعود جو رکنا سے مشہور تھے وہ ایک ماہر طبیب اور نامور شاعر تھے، اور وہ شاہ عباس کبیر کے دربار میں رہتے تھے اور بادشاہ ان کا خاص احترام کرتا تھا۔ حکیم رکنا اکبر بادشاہ اور شاہ جہاں کے دور میں ہندوستان گئے اور وہاں دربار میں طبابت اور شاعری میں مشغول ہو گئے اور کچھ عرصے کے بعد ایران واپس آ گئے۔ ماضی میں شاعروں کے لیے ترقی و شہرت اور دولت و ثروت کے حصول کا اہم ترین ذریعہ یا بالفاظ دیگر شاعری کے پیشے کا مادی استعمال بادشاہوں کے دربار میں ان کی رسائی کا سب سے اہم وسیلہ تھا۔ اس بنا پر طالب عاملی بھی کہ جو مازندران کے ماحول کو اپنی اعلیٰ طبیعت کی وجہ سے چھوٹا اور محدود سمجھ رہے تھے، اپنی شاعرانہ صلاحیتوں کے مطابق کوئی مقام و منصب حاصل کرنے کے لیے کاشان گئے تاکہ وہاں اپنے خالہ زاد بھائیوں کے توسط سے شاہی دربار میں آمد و رفت رکھ سکیں، اور اس طرح خود کو اصفہان میں شاہ عباس کبیر کے دربار میں پہنچا سکیں۔ بہت سے محققین کا خیال ہے کہ طالب کی آمل سے کاشان ہجرت کی اصلی وجہ عشق میں ان کی ناکامی تھی۔ البتہ طالب آملی کی سوانح عمری لکھنے والے کسی بھی مورخ نے اس کا ذکر نہیں کیا ہے، لیکن اگر طالب و زہرہ کی عاشقانہ مثنوی کہ جو خسرو اور شاہی اور شیرین نظامی کے وزن پر اور مقامی مازندرانی زبان میں لکھی گئی ہے پر توجہ کی جائے تو شاید آمل سے طالب آملی کے کاشان ہجرت کرنے کی وجہ کو درک کیا جا سکتا ہے۔ مازندران کے چرواہے، گلابان اور مقامی گلوکار، خاص طور پر آمل اور نور شہروں میں طالب طالبہ کے نام سے اشعار پڑھتے تھے، اور ان لطیف و عاشقانہ اشعار کے ہیرو اور عاشق طالب اور اس کی معشوقہ زہرہ تھیں۔ اس مثنوی میں طالب کو زیادہ تر طالب فرامرز کہا گیا ہے۔ بعض افراد نور شہر میں واقع فرامرز نام کے ایک قبیلے میں سکونت کے پیش نظر طالب آملی کو اسی طائفے یا قبیلے سے نسبت دیتے ہیں، اور زہرہ جو طالب کی معشوقہ تھیں ان کو زیادہ تر زہرہ زرنگار کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ مثنوی طالب اور زہرہ کے اشعار مکتوب نہیں ہیں، اور بہت مشکل سے اس کے شاید 200 اشعار اکٹھے کیے جا سکیں۔ طالب و زہرہ کی داستان میں اشعار سے جو نتیجہ اخذ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ طالب اور زہرہ کے درمیان عشق و محبت ناکام ہو جاتی ہے، اور طالب آمل سے کاشان اور وہاں سے ہندوستان ہجرت کر جاتے ہیں۔ سامعین، آئندہ پروگرام میں بھی ہم اسی گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ اس وقت تک کے لیے ہمیں پروگرام ایرانی مشاہیر سے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔